أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ليس لأوليته ابتداء ولا لأزليته انقضاء، وانحسرت الأوصاف عن كنه معرفته وردعت عظمته العقول، والذي لا تواري عنه سماء سماء ولا أرض أرضا. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد البطحاء سيد المرسلين والأنبياء أبي القاسم محمد المصطفى وعلى الجوهرة القدسية البتول العذراء سيدة النساء فاطمة الزهراء وعلى بعلها أمير المؤمنين وبنيها الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على بقية الله وحجته الكبرى الذي بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، ولولاه لصاحت الأرض بأهلها، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال أبو عبد الله الحسين بن علي عليهما الصلاة والسلام: من لحق بي استشهد، ومن تخلف عني لن يبلغ الفلاح أبدا. صلوات. Whoever joins me becomes shaheed, and whoever turns away from me will never find salvation. That's the glorious statement of Sayyidul Shuhada, our third Imam, which is a living legend for all of us, and an obligation and a responsibility on our necks to strive to join the caravan at every cost, because that's the sole option and the only path of success. And we were discussing about those of the things which are prerequisites. Some of those things which are the prerequisites, and the most important is the taharat of the qalb and the cleanliness of the soul, and those beautiful spiritual attributes which we have learned from the Prophet and Ahlul Bayt alayhim as-salam. And they like those attributes a lot. And one of those attributes that we have been discussing since the last two nights was the beautiful value of sakhawat and karamat, becoming a sakhi and a kareem person, the value of sakhawat and karamat in Islam. And it is important to remember in the life history of the Holy Prophet, it has been narrated, لَمْ يَبْقَ عِنْدَهُ دِرْهَمٌ وَلَا دِينَارٌ وَإِنْ فَضُلَ لَمْ يَأْوِ إِلَى مَنْزِلِهِ. It never happened in the history of the Prophet's life that a dirham or a dinar, dirham used to be silver coins and dinar used to be gold coins. The exchange rate was 10 dirhams, 10 silver coins used to be equal to 1 dinar, 1 gold coin. So it has been narrated in the history of the Prophet that it never happened in his life that a single dirham or dinar ever remained in his control. And if something remained with him, لَمْ يَأْوَي إِلَى مَنْزِلِهِ, he never used to come back to his house until he gives away that dirham and dinar to whomsoever he considers to be ahl and mustahak and deserving to get. So Prophet's seerat and the seerat of Ahlul Bayt alayhim as-salam is the beacon for all of us and a light of guidance. Our urafa, our great personalities of Islam say that basically the reason why people are not ready to give away, despite the fact Allah has given them more than their necessities, so there are two basic reasons. First of all, people think it's theirs. Islam has provided the solution to this way of thinking, that everything belongs to Allah, nothing belongs to us. And second of all, people think they will lose if they give. And Islam has also provided the solution to that way of thinking, where the Holy Quran says, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Whatever you spend from khair, he will replace it. And that's where our urafa say, that those of the people who have yaqeen on Allah's statement in the Quran that he will replace it if you give it for the sake of Allah, will never hesitate to give it away because they have yaqeen about replacement. Just like the example our scholars furnish is that if you're sitting next to a stream of water and you take out a cup, you fill up a cup from the running water, will there be any decrease in the water of the stream? As soon as you take something out, there will be some other water gushing out of the stream, replacing what you took out. Isn't that right? Nobody gonna feel anything lost from the stream, because there is an ongoing process of water coming out of the earth. That's the example our scholars furnish to make us understand that giving away for the sake of Allah is a fundamental issue in Islam. And the first point which the people think that it's theirs, which is, I already explained in the previous speech, that nothing belongs to Allah. Allah subhanahu wa ta'ala has already said, وَأَنْفِقُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ. Do the infaq, spend from what we have given you, the risk that we have provided to you. It's Allah's risk, it's His money, it's not ours. الْمُلْكُ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَّارِ. Everything belongs to Him. In some other verses of Quran, Allah says, أَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ. Give away from what Allah made you mustakhlaf, khalifa, naib. So this money, we are naib of Allah about this money. It's not ours. It's an amanat of Allah in our control. And this is our test when we get the blessings of God more than our necessities. How did we behave towards the amanat of Allah? It is very significant that we understand and we pass through this litmus test of our iman, because when somebody came and asked Imam Sadiq alayhi salam, that the people in my town are so nice people, you know, and they are your followers. There are a whole bunch of people in the history who used to come to Imam Sadiq alayhi salam, coming into the limelight, starting his lesson, 4,000 people participating at a single given period of time in his glorious lessons. First time ever the opportunity came in for the Ahlul Bayt in the time of Imam al-Baqir and Imam al-Sadiq alayhi salam that they could start and promote the teachings of the Holy Prophet in elaborate form. Because Banu Umayyah, there were five different rulers changing hands, government was changing hands, a fight taking place between Banu Umayyah, a conflict of power, and also from Banu Abbas later on in the time of Imam Sadiq alayhi salam, and they took the benefit, best benefit from this situation and propagated the religion perfectly. So now people started to think now that Imam Sadiq alayhi salam has gushaish opening. He has opportunity. Why didn't he uprise? Why doesn't he do Qiyam? This is the subject of my speeches in these nights, is Qiyam of Karbala and the Taharat of Qalb. So we are talking, why didn't Imam Sadiq alayhi salam do the Qiyam? And on and off, different people from various parts of the Islamic world pouring into the city of Medina, posing this question to the Imam, why don't you do the Qiyam? Now do you have that much opportunity opening, you know, you're delivering lecture, things are working fine for you. We have so many people who are ready to follow you, to obey you. And this guy comes and says the similar kind of statement. And look at the question that Imam Sadiq alayhi salam asked him in order for him to be mutmain and be able to trust those people in his town. Look at what Imam Sadiq alayhi salam asked, and look at what concerns the Imam. He says, Kaifa ayadatu aghniya'ihim li fuqara'ihim. People, the guy came asking, saying to the Imam that the people in my city are so nice, they're ready, they're your followers, they're your Shias, they're ready to do ita'at, obey you. Why don't you do the Qiyam? Why don't you establish Islamic government? Unfortunately, aise log wahan maujood nahi the ke jo kehte ke bhai ye tum kya keh rahe ho islami hukumat, hukumat aur siyasat ka to koi taluq hi nahi islam ke sath, tum molasses kyun keh rahe ho ke islami hukumat banaye, kyunki hum to minbar pe baithne bhi nahi dena chahte aise logon ko ke jo ke alavi siyasat ki baatein kar rahe hain. Ye maulana minbar se siyasi baatein kyun kar rahe hain, theek hai na? Ye alhamdulillah us zamane mein koi aisa nahi tha jo is momin se ye kehta ke bhai ye tum sawal hi kyun kar rahe ho maula imam sadiq alislam se ke aap kyun nahi hukumat qaim karte, kyunki hum to aise ulama ko bhi baithne nahi dete hain minbar pe jo hukumat ki baat kare, taaki hamare taghuton ke sath taluqaat acche rahe, kharab na hone paaye. ٹھیک ہے نا؟ الحمدللہ اس زمانے میں کوئی اس درجے کا کی معرفت رکھنے والا نہیں تھا کہ وہ اس مومن پہ یہ اعتراض کرتا. خلافت کا تو انہی کا حق ہے, اور اہل بیت کو چھوڑ کے کس کو حق حاصل ہے اسلام میں حکومت کرنے کا؟ پوری کائنات ان کی ملکیت ہے. اللہ تعالی کی طرف سے واحد ولی اور مولا اگر بنایا گیا ہے تو وہ رسول و اہل بیت کو بنایا گیا ہے, جن کے پاس ولایت تکوینیہ مطلقہ پائی جاتی ہے. دکھا دیجئے کسی اور ہستی کو مجھے کہ ان کو چھوڑ کے اللہ نے کسی اور کو ولایت یعنی حکومت, ہم کہتے ہیں ولایت الفقی یعنی حکومت اور فقی, ولایت یعنی حکومت. دکھا دیجئے کسی اور ہستی کو پوری تاریخ انسانیت میں جس کو اللہ نے ولایت تکوینیہ مطلقہ عطا کی ہو. تو اللہ ولایت دیے چلا جا رہا ہے, ہم پھر بھی حکومت سے منہ موڑے چلے جا رہے ہیں. قربان جائیں اس طرز تفکر پہ. اور ہیں امام مہدی علیہ السلام کے ماننے والے. دیکھیے ہماری انجمن تو مولانا مولا امام زمانہ کی سرپرستی میں چل رہی ہے. امام زمانہ کیا کریں گے؟ آ کے عادلانہ حکومت ہی تو قائم کریں گے نا. ہم تو حکومت کا ذکر بھی نہیں سننا چاہتے ممبر سے. ملاحظہ فرما, کتنے ہم دور ہیں ولایت اہل بیت سے. ولایت فقی تو ابھی رہنے دیجئے, وہ کیا حلق سے نیچے اترے گی؟ ابھی ولایت اہل بیت ہی کی امپلیکیشن حلق سے نیچے نہیں اتری, اسی لیے یہ ساری گڑبڑیں نظر آ رہی ہیں. ملاحظہ فرمایا آپ نے, اور کس کو حق حاصل تھا؟ اگر حق انہی کو حاصل تھا, انہی اہل لعنت کو, تو
तो फिर बुरा भला ही क्यों कहते हैं उनको? जैसे मैंने उस दिन अर्ज किया कि अहले सकीफा ने आके मौलाए कायनात से हुकूमत ही तो छीनी थी ना, उनका दीन तो नहीं छीन लिया था ना, दीन तो छीन सकते भी नहीं थे। ये दीन छीन लिया था मौलाए कायनात का, नाउज़ बिल्ला, दीन तो छीन सकता भी नहीं था कोई, किसी के मजाल नहीं कि मौला से दीन छीने, हुकूमत तो कुर्सी तो छीनी थी, तो फिर बुरा क्यों कहते हैं? अगर हुकूमत का ताल्लुक ही नहीं है इस्लाम के साथ तो बुरा क्यों कहते हैं उनको? दीन तो छीना दीना था, कुर्सी छीनी थी ना, तो बुरा क्यों कह रहे हैं फिर उनको? तो गलत किया था ना तो बुरा कहा जाएगा ना, तो गलत किया था तो आप क्यों गलत करना चाह रहे हैं? आप सीरत अहले बैत, सीरत मौला अमीरुल मोमिनीन पे चलना चाह रहे हैं या सीरत उन सकीफा वालों की सीरत पे चलना चाह रहे हैं? यही फरमाया था इमाम खुमैनी मरहूम ने कि बनू उमैया की साजिश थी कि दीन और सियासत को जुदा किया जाए। न जाने कितने सारे आज ऐसे मुसलमान हैं जो अभी तक बनू उमैया को कामयाब बनाए चले जा रहे हैं अपने अमाल से। एक्शन स्पीक लाउडर। अमाल हमारे दलील है, जबान से तो न जाने मैं कितने दया करता शुरू कर दूं कि मैं ऐसा हूं मैं वैसा हूं, क्या हासिल जब तक मेरे अमाल तत्बीक ना करें, ताईद ना करें, वेरीफाई ना करें मेरी स्टेटमेंट्स को। तारीफ यही बयान की मौलाए कायनात ने नहजुल बलागा में, मन अमला बिइल्मिही फहुवा आलिम, आलिम तो वो है जो अपने इल्म पे अमल करे, व मन लम यअमल बिइल्मिही फलैसा बिआलिमिन, और जो अपने इल्म पे अमल ना करे वो आलिम नहीं है। तो इल्म रखने वाला तो कहा ही उसको जाता है जिसको नहीं कहा था जिसने चंद इस्तराहात रख लिए हो कुछ किताबों से और लोगों को इंप्रेस करना शुरू कर दे इस्तिलाहात के जरिए से। आलिम उसको कहते हैं अहले बैत की डिक्शनरी और फरहंग में कि जो आके अपने इल्म पे अमल करे वो है आलिम। तो लेट्स रीडिफाइन द टर्म्स सो वी डोंट गेट फूल्ड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं आपकी खिदमत में जो बात अर्ज कर रहा था वो बात ये थी कि शख्स इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के पास आया अपने इलाके के मोमिनीन की तारीफ और तमजीद शुरू की, मौला आप क्याम क्यों नहीं करते? क्याम तो आपको करने का हक हासिल है, अल्लाह ने वली मौला हाकिम आपको बनाया है, तो आप क्यों नहीं क्याम करते? हुकूमत क्यों नहीं कायम करते इस्लामी हुकूमत? अब सवाल देखिए मौला ने क्या सवाल पेश किया। मौला फरमाते हैं कैफा एयादतो अग्निया एहिम ले फुकारा एहिम, यानी बल्फाज दिगर तुम्हारे इलाके के पैसे वाले लोगों की इयादत कैसी है तुम्हारे इलाके के गरीबों के सिलसिले में? पैसे वाले लोग इयादत करते हैं गरीबों की? कितने सवाल, कितने पैसे वाले ऐसे हैं जो गरीबों के पास जाते हैं? आप एक सर्वे करें जाके, कितने सारे यतीम हैं, शहीद हैं, बेवा हैं उम्मत मुस्लिमा में। हम इसको एक वैल्यू समझें कि हमें एक शहीद के घर में जाना है, एक यतीम बच्चे के पास जाना है, विजिट करना है। कितना सवाब पैगंबर अकरम ने बयान किया था, अगर आप हाथ फेरें यतीम बच्चे पे के सर के ऊपर जितने बाल आपके हाथों के जेर तहत गुजरेंगे हर बाल के सिलसिले में आपको एक सवाब दिया जाएगा। इयादत के सिलसिले में कितनी तारीफ बयान की गई है, बाद लोग बड़ी जाते हैं जल्दी से अगर चले गए इयादत के लिए खड़े खड़े अहवाल पुरसी की पूछा खैरियत तो है ठीक ठाक है और उसके बाद खड़े खड़े वहां से रुख्सत हो रही है। इस्लाम का दस्तूर क्या था, रसूल का क्या दस्तूर था, अहले बैत का क्या दस्तूर था? बैठते थे। पैगंबर ने क्या फरमाया कि आएदुल मरीज यखूज़ फिर रहमा, मरीज की इयादत करने वाला बालफाज दीगर रहमत के समंदर में गोतावर होता है। फ़ाइदा जलसा इर्तमा सफीहा, जब वो बैठ जाता है तो डूब जाता है उस समंदर रहमत इलाही में। कितनी ताकीद है बैठने की, थोड़ा सा टाइम गुजारे, बैठे जल्दबाजी में ना इयादत करें। इलाही खुदा अल्लाह ताला की रहमत के समंदर के अंदर गर्क खोए हुए हैं। जब इंसान रहमत के समंदर में गर्क होगा तो वाजे सी बात है कि उसके सारे गुनाह बख्शे जाएंगे, कहने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू मेंशन, इट्स ऑब्वियस, इज़न्ट दैट राइट?
تو یہ اسلام کی ویلیوز ہیں جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، جو طہارت روح کے ساتھ متعلق ہیں، تاکہ کاروان قیام حسینی میں ہم شامل ہو سکیں۔ تو امام صادق علیہ السلام نے کیا پوچھا اس شخص سے جو اپنے علاقے والے شیعوں کی تعریف کر رہا تھا؟ تمہارے علاقے کے پیسے والوں کی عیادت کیسی ہے تمہارے علاقے کے فقیروں کے نسبت؟
کہا کہ عیادت عیادت تو نہیں ہوتی ہمارے یہاں۔ کہا کہ کیف سوال نمبر دو، کیف مواصلت اغنیائہم لفقرائہم، تمہارے علاقے کے پیسے والوں کا خیال رکھنے کی صورتحال کیسی ہے؟ انسان خیال رکھتا ہے غریبوں کا، داد رسی کرتا ہے، خیال رکھتا ہے، ان کا لحاظ رکھتا ہے، کام آتا ہے، مدد کرتا ہے غریبوں کی۔
کیسا، کیسے مدد کرتے ہیں غریبوں کی؟ کہتا ہے کہ انک تذکر اوصافا لیس فی من عندنا، مولا آپ تو ایسی صفتیں پوچھ رہے ہیں جو ہمارے پاس جو لوگ ہیں ان میں یہ صفتیں نہیں پائی جاتی۔ کہا پھر مولا نے کیا فرمایا؟ مولا فرماتے ہیں کیف یزعم ہؤلاء انہم لنا شیعہ، کیسے گمان کرتے ہیں وہ لوگ کہ وہ ہمارے شیعہ ہیں؟ اپنے تو اب میرا اپنے آپ کو شیعہ کہہ دینا یہ امپورٹنٹ ہے، یا اہل بیت مجھے اپنا شیعہ ماننے کے لیے تیار ہوں، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ کمال کی بات نہیں کہ میں آ کے کلیم کرنا شروع کر دوں، آئی کین میک اے ملین کلیمز، آئی ایم سچ اے نائس گائے، isn't that right, makes no difference۔ کمال کی بات ہے کہ اہل بیت یہ تسلیم کریں کہ میں شیعہ ہوں ان کا، تو پھر تو کچھ پری ریکوزٹس ہیں، کچھ شرائط ہیں، we need to fulfill, we need to be up to the mark, we need to have some merit, isn't that right, کہ there is no unfair favoritism with اہل بیت۔ وہ مسیحی، وہ عیسائی، جارج جارڈیک لیبنیز ہسٹورین لکھ کے چلا گیا مولا کے سلسلے میں، صوت العدالت الانسانیہ اپنی کتاب میں، وائس آف ہیومن جسٹس دیٹ مولا کائنات کے سلسلے میں عیسائی لیبنیز ہسٹورین لکھ رہا ہے، قتل لشدت عدلہ، علی کو قتل کیا گیا عدالت میں سٹرکٹ ہونے کی وجہ سے۔ ایک کافر سمجھ سکتا ہے مولا کائنات کی سیرت کہ مولا کائنات عدالت میں اتنے سٹرکٹ تھے، ان بینڈنگ، ان کمپرومائزنگ، زیرو کمپرومائز وین اٹ کمز ٹو جسٹس، دے آر نو ان فیئر فیورٹزم، فیورٹزم ٹیکنگ پلیس۔ لہذا یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ مال کو اللہ کا سمجھیں، اپنے آپ کو نائب و خلیفہ سمجھیں، امانت دار سمجھیں، مستخلف سمجھیں اس مال کے سلسلے میں، اور اس مال کو راہ خدا میں لوٹانے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ نے پہلے ہی وعدہ کیا ہوا کہ وہ ریپلیس کرے گا، یقین ہونا چاہیے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ یقین کی وہ نعمت ہے، اگر کوئی شخص آپ سے سوال کرے دنیا میں سب سے کم پائی جانے والی نعمت کون سی ہے؟ اللہ کی
نعمتیں تو انکاؤنٹیبل ہیں، کون ان تعدو نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم شمار کرو اللہ کی نعمتوں کے تو تم اس احسان نہیں کر سکتے، یو کی ناٹ انکمپس، یو کی ناٹ انگلف، کوئی بھی آدمی اس کا احسان نہیں کر سکتا، نعمتیں انکاؤنٹیبل ہیں خدا اللہ تعالی کی، مگر سب سے زیادہ، سب سے کم پائی جانے والی نعمت کون سی ہے؟ تو اس کا جواب ہے یقین۔
سب سے کم نعمت جو کہ زمین والے پاس موجود ہے وہ نعمت یقین کی ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کیا نعوذ باللہ بخیل ہے؟ Is he a miser? He's not ready to give away his blessing? No.
Misery and bukhl is sifatun qabiha. It's a condemned attribute. And we say subhanallah every now and then. That means we are glorifying Allah subhanahu wa ta'ala from every condemned attribute and everything that the people associate with Allah from the sifat and attributes of makhluqin, attributes of the creatures. So Allah is above and beyond any kind of shirk and associate and partners being associated with Him, any kinds of sifat and attributes of makhluqin and the creatures, and above and beyond any kind of bad condemned attributes. Allah munazzah hai un tamam sifat qabiha se. To Allah bakhil nahi hai, Allah sakhi o kareem hai.
جب اللہ سخی و کریم ہے تو پھر نعمت کم کیوں ہے؟ اس لیے کہ قابلیت قابل کا کی کمی پائی جاتی ہے، ریسیو کرنے والوں کی روحوں میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اس نعمت الہی کو ریسیو کر سکیں، اللہ تو دینے کے لیے آمادہ ہے۔ اللہ
قابلیت قابل جو ہمارے فلسفہ کہتے ہیں قابلیت قابل کا نقص ہے, یعنی ہم کہیں قابل ریسیپینٹس, وی آر دا ریسیپینٹس, دیر از اے فالٹ ان دا ریسپشن آف دا ریسیپینٹس. اٹ ورکس ٹو ویز, ازنٹ دیٹ رائٹ؟ اٹ ڈزنٹ ورک ون وے. ریسیپینٹ کے بھی تو اندر بھی طہارت ہونی چاہیے. امام حسین علیہ السلام آ کے کیا خطبے دے رہے ہیں, تین خطبے دیے مولا نے روزے عاشورہ,
ان جیسے ملعونوں کے سامنے, ولد الحرام لوگوں کے سامنے, مسلم طور پہ ولد الحرام تھے مسلم. خود جناب زینب سلام اللہ علیہ کی معتبر روایت ہے,
خود جناب زینب کی معتبر حدیث سے ثابت ہے, قتیل و اولاد البغایا. جناب شہزادی زینب جب امام حسین کے جنازے پہ پہنچی ہیں تو یہ جملہ ادا کیا ہے کہ ہاذا حسین مرمل بالدماء قتیل و اولاد البغایا. یہ حسین اللہ کے حضور میں مناجات کر رہی ہیں کہ یہ حسین ہے جو کہ خون میں آلودہ ہے اور بغایا کے اولاد یعنی زانیہ عورتوں کی اولاد کے ہاتھوں قتل ہوئے.
تو ان جیسے ملعونوں کے سامنے میرے مولا نے تین خطبے دیے, اور تین خطبے دینے کے بعد, اور خطبہ دینے کے بعد مولا نے کیا کہا؟ میں جانتا ہوں کہ میری نصیحتوں کو تمہارے اوپر اثر نہیں ہوگا. تو کیا مولا کے کلام میں کوئی نقص تھا؟ نعوذ باللہ, مولا کے کلام میں کیسے نقص ہو سکتا ہے؟ کیا مولا کے وے آف پریزنٹیشن, اسلوب میں کوئی نقص ہے؟ کہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ بھئی بات تو اچھی کر رہے ہوتے ہیں مگر ایسے بے ڈھب بد سلیقگی سے انجام کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس بات کا اثر نہیں ہو پاتا, ٹھیک ہے نا؟ تو مولا کے سلیقے, اسلوب, انداز, پریزنٹیشن, کہتے ہیں ریپر بھی اچھا ہونا چاہیے. اگر آپ کینڈی بیچنا چاہ رہے ہیں اس کا ریپر بھی اچھا ہو. لوگ تو لوگوں کی نگاہ تو پہلے پریزنٹیشن پہ پڑے گی نا, بعد میں اس کے اندر کیا ہے وہ تو بعد میں دیکھیں گے. تو پریزنٹیشن بھی اچھی ہونی چاہیے انسان کی, انداز, اسلوب, طریقہ کار بھی اچھا ہونا چاہیے, نہیں تو لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی ہے. لہذا امام کا تو, امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں تو یہ بھی نہیں سوچا جا سکتا کہ ان کا اسلوب اور طریقہ کار برا ہے. تو اسلوب بھی اچھا ہے, ہے بھی معصوم, کلام بھی نورانی, اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ فرمایا کہ قد ملئت بطونکم من الحرام, تم لوگوں کے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے. تو ضروری ہے نا, پھر ضروری ہے نا کہ ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھے حرام غذاؤں سے, ورنہ اگر حسین ابن علی جیسا بھی مرکز طہارت آ کے نصیحت شروع کر دے تو کچھ حاصل وصول ہونے والا نہیں ہے. من یکسب مالا من غیر حلہ یصرفہ فی غیر اجرہ, صدق امیر المؤمنین علیہ السلام. بے شک میرے مولا نے سچ فرمایا اور سچ کے علاوہ کچھ اور نہیں کہا. جس شخص نے غیر حلال طریقے سے مال کمایا وہ اس کو ناحق مورد میں خرچ کر کے رہے گا. کند ہم جنس بہ ہم جنس پرواز, طہارت والے طہارت کی جگہ پہ خرچ کرتے ہیں, نجاست والے نجاست کی جگہ پہ خرچ کرتے ہیں. تعجب نہیں, there is nothing haphazard coincidental taking place in the universe. In Islamic Isna Ashari Shiite ideology we simply do not believe in coincidence and ittifaq at all. Everything is well destined, well thought of, predefined, well known to the divine knowledge. There is nothing as ittifaq, there is nothing as coincidental. There are well defined reasons for everything which happens. Whether we know it, we discover it or not, that's a different story. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ یہ حرام کے مال کی پورے اثرات ہوتے ہیں. مولا امام صادق علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ کسب الحرام یبین فی الذریہ, حرام کی کمائی نسل میں ظاہر ہوتی ہے. اور نظر بھی آتا ہے پھر, کمائی ظاہر بھی ہوتی ہے بچوں میں جو صورتحال دیکھتے ہیں نا. بعض لوگوں کے بچے ایسے ہیں آپ کچھ بھی سکھا لیں ان پہ اثر وثر ہوتا نہیں ہے. کچھ بھی سکھا لیں, حرام کی کمائی جب آئی بھی ہے تو پھر اب آنیسٹلی اسپیکنگ, میں تو اتنا امریکہ میں سفر کرتا ہوں, اس سفر میں میں نے 201,218,000 ایئر مائلز کمپلیٹ کر لیے. 1,218,000 ایئر مائلز لاسٹ گزشتہ 12 سالوں کے اندر, تو 1.2 million پلس ایئر مائلر. ہر ہفتے میرا کہیں نہ کہیں سفر ہے, کہیں نہ کہیں بلایا جا رہا ہے. تو اب اتنی کثرت کے ساتھ آنیسٹلی اسپیکنگ میں نے تو لوگوں سے ان کا پروفیشن پوچھنا چھوڑ دیا اس لیے کہ اتنی کثرت سے حرام انجام پا رہے ہیں. اگر میرے سامنے پروفیشن بتا دیا پھر تو میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ جو خاموش بیٹھوں, پھر میں تو کہوں گا جو کہنا چاہیے,
چاہے کسی کا چہرہ اترے یا چہرہ بنے.
ہمیں تو اس کی پرواہ ہے کہ اہل بیت راضی ہوں, ہمیں اس کی پرواہ نہیں کہ لوگ ہمیں دوبارہ بلائیں کہ نہ بلائیں. یہ کوئی کمرشلزم تھوڑی ہے, یہ کوئی کمرشلزم نہیں ہے, یہ فریضہ ہے جو ادا کرنا ہے اہل بیت کے سامنے. یہ مال کمانے کا کوئی دھندا نہیں ہے, یہ لوگوں کو خوش کرنے کا کوئی بیوپار نہیں ہے, یہ اہل بیت کی رضایت کی بزم ہے. یا ملائکہ تشریف لا رہے ہیں افضل ترین عبادت ہے, یا لوگوں کی رضا کا کوئی دخل نہیں ہے. تو ہمیں یہی دیکھنا کہ کیا لوگ ہمیں پسند کر رہے ہیں, لوگ کیا پسند کر رہے ہیں, لوگ کہاں سے بیچ میں آ گئے. یہ تو بندے کا اور خدا کا معاملہ چل رہا ہے, یہ تو بندے کا امام زمانہ کا معاملہ چل رہا ہے, لوگ کہاں سے بیچ میں آ گئے عبادت کے اندر. لوگ پسند کریں گے کہ نہیں کریں گے, لوگ کیا کہہ دیں گے کہ مولانا آج کی تو مجلس آپ کی بڑی کڑوی تھی. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یقین وہ نعمت ہے کہ جو سب سے کم پائی جاتی ہے, نہ اس لیے کہ نعوذ باللہ خدا بخیل ہے, اللہ تو بخیل نہیں ہے, اللہ تو سخی و کریم ہے. قابلیت قابل کا نقص ہے, ریسیو کرنے والوں کی روحانیت میں اتنا دم نہیں ہے کہ اس جیسی نعمت کو تحمل و برداشت کر سکے, لہذا اللہ کیوں دے, اللہ تو عادل ہے.
ملاحظہ فرمایا آپ نے,
تو اللہ تو دینے کے لیے آمادہ ہے. جو لوگ اہل ہیں وہ مسلسل ریسیو کر بھی رہے ہیں نعمت یقین کو. پیغمبر کے حضور میں ایک شخص آیا, کہتا ہے کہ کانا عیسیٰ علیہ السلام یمشی علی الماء,
جناب عیسیٰ پانی پہ چلا کرتے تھے. پیغمبر اکرم نے کیا فرمایا, مضمون روایت فرماتے ہیں کہ لو زاد یقینا لمشى علی الہوا, اگر عیسیٰ کا یقین زیادہ ہوتا, اگر ان کا یقین زیادہ ہوتا تو ہوا پہ چلتے. پیغمبر تو ہوا پہ بھی چل سکتے,
ٹھیک ہے نا, پیغمبر اکرم و اہل بیت علیہ السلام تو ہوا پہ بھی چل سکتے ہیں, جناب عیسیٰ تو نہیں چل سکتے ہوا پہ, اگر یقین زیادہ ہوتا تو ہوا پہ چلتے. ایک مرتبہ فرمایا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یقین کے درجات ہیں, تو اب یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ریپلیسمنٹ فراہم کرتا ہے, لہذا ہمیں دینے میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. نہ مال ہمارا ہے, یہ تو نہیں ہے کہ ہم کسی اور کا مال بخش رہے ہیں, ایسا تو نہیں نا کہ میں آپ کے مال کو اٹھا کے اور راہ خدا میں انفاق کر دوں, ٹھیک ہے, یہ تو نہیں ہو سکتا. حلوائی کی دکان پہ دادا جی کا فاتحہ, یہ تو نہیں ہوتا نا اسلام میں. دوسرے کے مال کو اٹھا کے تھوڑی میں بخشوں گا, تو مال تو میرا تو ہے نہیں, مال تو اس کا ہے. جب اس کا مال ہے وہ کہہ رہا ہے دے دو, دیا بھی اسی نے ہے, عقل بھی اسی نے دی, توفیق بھی اسی نے دی, مواقع اسی نے فراہم کیے, اسباب و علل اور کازز سارے اسی نے ارینج کیے, مسبب الاسباب وہ ہے, خالق الاسباب وہ ہے, عقل توفیق نعمتیں اسی کی دی ہوئی ہیں. اب وہ کہہ رہا ہے دے دو, دوبارہ دینے کا وعدہ کر چکا ہے, اب کیا پریشانی ہے دینے میں.
اب تو ایک پریشانی بچی ہے کہ مال سے ہم وابستہ ہیں, ایک پریشانی بچی ہے کہ مال سے وابستہ ہیں,
لہذا ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور اہل بیت علیہ السلام کی کیا سیرت تھی, مولا کائنات نے اپنے کسی صحابی سے ایک فقیر کو, ایک اعرابی کو کے اوپر انفاق کرنے کو کہا. وہ کوئی شخص تھا جو آیا مولا کی خدمت میں اپنی حاجت پیش کی, مولا نے اس کو اپنے کسی صحابی سے کہا کہ اس کو دے دو.
اب وہ صحابی آ کے پوچھتا کہ مولا آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ دے دو ہزار, مگر آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں درہم دوں کہ دینار,
تو آپ نے کیا فرمایا جواب میں. کہتے ہیں کلاہما عندی حجران ہیں, دونوں کے دونوں میری نگاہ میں پتھر ہیں. اعط الاعرابی انفعہما لہ, اعرابی کو وہ دو جو اس کے فائدے میں ہے سب سے زیادہ. کیا بے رغبتی ہے مال کے سلسلے میں مولا کی, کیا بے رغبتی ہے, دونوں میری نگاہ میں پتھر ہیں, درہموں کے دینار سوناؤ کے چاندی کوئی حیثیت نہیں ان کی. لہذا فرمایا آپ نے یہ ہے مولا کائنات. یہی تو شہید مطہری نے لکھا ہے کہ اگر علی اپنی حقیقی کیفیت جیسے وہ تھے تشریف لے آئے, نہ جانے کتنے ماننے والے ہوں احتمالاً جو انکار ہی کر بیٹھے, ان جیسے علی کو تو ہم ماننے کے لیے تیار ہی نہیں, نہ ہم مانتے تھے نہ مانیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ عدالت مولا کائنات کی حق سے نیچے اترنے کے, ان تعلیمات تو ان کی آج بھی موجود ہیں ہمارے سامنے, تعلیمات تو ہمارے سامنے ابھی بھی زندہ ہیں. انہی تعلیمات کے اوپر ہم کتنا عمل پیرا ہیں, کتنا ان کو آج قبول کر رہے ہیں, اتنا مولا کو کل قبول کریں گے, اتنا امام زمانہ کو کل قبول کریں گے. تعلیمات تو آج بھی ویسی کی ویسی زندہ ہے. شریعت تو نہیں مر سکتی, اسی شریعت کو بچانے کے لیے تو جان دی ہے 11 اماموں نے. تو تعلیمات, ویلیوز, ضوابط شرعی, احکام, نورانی معارف سب زندہ ہے. دودھ کا دودھ پانی کا پانی, نہ گھوڑا دور نہ میدان. ہاتھ کنگن کو آرسی کیا, ابھی دیکھ لیں ہم کس قابل ہیں.
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ائمہ کا دستور یہ تھا, امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام, کے پاس ایک شخص آیا اور اپنی حاجت پیش کی کہ مولا میں فنا علاقے کا رہنے والا ہوں
اور میں
اچھے ویل ٹو ڈو انسان ہوں, میں کوئی فقیر بھکمنگا نہیں ہوں,
میرے پیسے کھو گئے
سفر میں, آپ عنایت کیجئے مجھے کچھ پیسے دے دیجئے اور میں واپس اپنے علاقے میں پہنچ کے آپ کی طرف سے نیابت میں صدقہ دے دوں گا. امام رضا علیہ السلام, راوی کہتا ہے امام نے جب یہ گفتگو سنی آپ کھڑے ہوئے اپنے مقام سے, کھڑے ہو کے آپ بیت الشرف میں تشریف لے گئے
اور وہاں سے اندر جا کے پھر آپ نے تھوڑی دیر ہی گزری کہ اس کے بعد آپ نے تھوڑی دیر کے بعد
آپ نے وہاں سے اس شخص کو پکارا دیوار کے پیچھے سے
اور اپنا ہاتھ پوٹلی کے ساتھ دیوار کے اوپر اپنے گھر کے اوپر سے ایسے نکالا, اس شخص کو پکارا کہ لو اور چلے جاؤ, باہر نہیں آئے, باہر تشریف نہیں لائے مولا.
اب جو راوی نے اس کے جب وہ چلا گیا اس کے بعد جب مولا تشریف لائے ہیں تو اب راوی سے پوچھتا ہے کہ مولا یہ کون سا دستور تھا
صدقہ دینے کا, انفاق کرنے کا, کہ آپ اندر سے آپ نے ہاتھ بڑھایا اور اس طریقے سے اس شخص کو دیا. تو کیا فرما رہے ہیں میرے مولا کہ شرمندگی, بالفاظ دیگر, تھوڑی دیر کے لیے چہرے کے اوپر شرمندگی کو نہیں دیکھنا چاہتے تھے.
ٹھیک ہے نا, اب ہم کیا ہوتا ہے کہ ہم آ کے $100 کیا بخش دیتے ہیں راہ خدا میں کہ اب میرا نام پلاک کے اوپر لکھوا دیا جائے تاکہ ہر شخص یہ نوٹس لے کہ جناب عباس ایلیا نے $100 عنایت کیے ہیں راہ خدا میں, اور مائکروفون سے آ کے میرا نام اناؤنس ہو تاکہ سب کو پتا چلے. کتنی تاکید کی گئی تھی چھپ کے کرنے میں, چھپ کے صدقہ دینے میں. اہل بیت تو شرمندگی
بھی نہیں دیکھنا چاہ رہے انسان کے چہرے پہ. کیا شان ہے, یہ نورانیت ایسے نہیں آتی ہے, یہ نورانیت کے کچھ اسباب ہیں جو اہل بیت اتنے مقرب ہیں. گفتگو انفاق کی ہو رہی ہے, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے اور اپنی حاجتیں لکھ کے لے کے آتا ہے مولا کے پاس, لکھ کے آئے اب مولا کی خدمت میں پہنچا ہے, کریم ابن کریم, مولا نے اس کا نامے کو پڑھنا بھی گوارا نہیں کیا. فرماتے ہیں حاجاتک مقضیہ, یعنی تمہاری حاجتیں پوری ہوئی ہیں, یعنی سب پوری ہو گئی. کہا مولا آپ نے تو ابھی پڑھا بھی نہیں.
کرم ملاحظہ فرمائیے, حسین ابن علی کا صلوات پڑھیے محمد علیہ. ایسے ہی نہیں ہے کہ حسین ابن علی اگر پشت رسول پہ آ جاتے ہیں اور پیغمبر کم سر اٹھانے ہی والے تھے کہ اللہ تعالی نے جبرائیل کو بھیجا
کہ جب تک حسین خود سے نہ اتر جائیں
اس وقت تک حسین کو اپنی پشت سے نہ اتاریں. چنانچہ پیغمبر نے کہا 70 مرتبہ دہرایا سبحان ربی الاعلی وبحمدہ, سبحان ربی الاعلی وبحمدہ,
یہاں تک کہ قیامت کے لیے سنت رسول بن گیا کہ ہم بھی قیامت تک سجدے میں 70 مرتبہ کہہ سکتے ہیں سبحان ربی الاعلی وبحمدہ. یہ حسین کی تعظیم و عظمت یاد دلا رہا ہے ہم سب کو.
صلوات پڑھیے محمد علیہ. کیا شان ہے حسین ابن علی کی, یہ نورانیت یوں ہی نہیں آتی ہے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ ایک جنگ سے پکڑ کے قیدیوں کو لایا گیا اور ایک قیدی کو پیغمبر نے نکال لیا باہر, یعنی اس کی جان بچ گئی, اس کی جان محفوظ ہو گئی, وہ اسارت سے یعنی رہا ہو گیا.
تو اب اس شخص نے جب پوچھا, دریافت کیا پیغمبر اکرم سے, آپ نے فرمایا کہ خدا نے وحی کی ہے, یعنی اللہ نے یہ کہا ہے کہ تم سخی انسان ہو.
تو وہ شخص کہتا ہے کہ آپ کے پروردگار کو سخاوت پسند ہے. کہاں میں سخی تو ہوں, کیا آپ کے پروردگار کو یعنی سخاوت پسند ہے؟ بالفاظ کہیں گے ہاں, پیغمبر نے فرمایا یعنی ہاں پسند ہے. تو یہ سن کے وہ شخص اسلام لے آیا,
اتنی تاکید ہے کہ حدیث میں یہ ہے کہ تجافو ان ذنب السخی، سخی انسان کے گناہ کو بخش دو، غتو معائب السخی، سخی انسان کے برائیوں کو کے اوپر پردہ ڈالو.
سبھی کی برائیوں پہ پردہ ڈالنا چاہیے، بالخصوص سخی کی. جب جناب موسیٰ واپس آئے ہیں تور سے اور سامری نے قوم کو شرک کے اوپر گوسالہ پرستی پہ لگا دیا،
جناب موسیٰ غضبناک ہوئے، اپنے بھائی جناب، اپنے وسیع اور خلیفہ اور بھائی اور امام، اپنے خلیفہ جناب ہارون کی داڑھی کو تھام لیا،
قوم کے شرک کو دیکھ کے ناراض ہوئے،
تو اب قتل کرنے کی ٹھانی
کہ سامری کو قتل کریں گے، اور ظاہر ہے فقہی طور پہ اس کا حکم بھی یہی ہے،
کوئی تعجب کی بات نہیں.
اب جب قتل کرنا چاہتے تھے تو اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، لا، امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں، ہم تو وہاں موجود نہیں تھے،
یہ تو مولانا نے ہمیں بیان کیا. امام صادق کیا فرماتے ہیں، اللہ تعالی کی طرف سے وحی آئی، لا تقتل السامری فإنه سخی، سامری کو قتل مت کرے کیونکہ یہ سخی ہے.
مراد فرمایا
آپ نے کتنی محبوب ہے یہ صفت اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں، مال سے ہم وابستہ نہ ہوں
کسی قیمت پہ. سامری کو لہذا جناب یوسف، جناب موسیٰ نے قتل نہیں کیا، سامری کی جان بخشی ہو گئی باوجود اس کے شرک کے.
لہذا ضرورت اس بات کی کہ ہم اس چیز کو محفوظ رکھیں، اہل بیت تو کریم ابن کریم ہے، مگر کچھ نہ کچھ تو صفتیں ہمیں اپنے اندر، کچھ تو رمق باقی رکھنی چاہیے اس محبت اہل بیت اور ان صفات طیبہ اور طاہرہ، ان نیک صفات کی روح کے اندر، تاکہ ان کے لطف کو ہم اٹریکٹ کر سکیں. کچھ تو ہو، وہ کچھ جو تھا وہ حر کے اندر محفوظ تھا، وہی کچھ حر کے اندر محفوظ تھا، باوجود اس کے کہ طاغوت کیا نوکری کر رہا ہے، یزید کی فوج کا ملازم ہے.
بھئی ابن زیاد کے لشکر کا کمانڈر ہے، تو ابن زیاد کس کا گورنر ہے؟ یزیدی کا گورنر ہے،
تو یزید کی فوج میں شامل ہے، حرام نوکری کر رہا ہے، گناہ کبیرہ میں ملوث ہے، ولایت حسین کے ساتھ مذاق کر رہا ہے. اس سے بڑا کون سا گناہ ہے ولایت اہل بیت کے ساتھ مذاق کرنے سے بڑھ کے؟ یقیناً پوری کائنات میں ولایت اہل بیت سے خیانت کے علاوہ اس سے بڑھ کے کوئی بھی گناہ نہیں ہے، کیونکہ ولایت اہل بیت سے خیانت شرک ہے.
ولایت سنا آپ نے، تو اب حر جو ہے ولایت امام حسین سے خیانت کر رہا ہے، یزید کی فوج میں ہے، مگر کچھ ایسی رمق ابھی باقی ہے کہ جب میرے مولا نے یہ جملہ کہا اس وقت جب حر نے لگام فرس پہ ہاتھ ڈالا، تو مولا نے کیا فرمایا تھا، سکلت کا امک یا حر، تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے. یہ جملہ عربوں میں کب کہا جاتا تھا؟ جب یعنی تمہاری ماں اس، یعنی تم اس قابل ہو کہ مر جاؤ تاکہ تمہاری ماں تمہارا غم منائے اور غم میں بیٹھے،
یعنی تم مر جانے کے لائق ہو تبھی تو ماں غم میں بیٹھے گی، اور کیا ولادت کے اوپر غم میں بیٹھتی ہے؟ یعنی یہ اس قابل ہے، اتنا بڑا گناہ ہے تم نے جو جسارت کی ہے فرزند فاطمہ کی شان میں، یعنی تم اس قابل ہو کہ تم مر جاتے تاکہ ماں تمہارے غم میں بیٹھتی، تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے.
اب یہ جملہ سنا تو آبویسلی انسان تو یہی چاہتا ہے کہ ہم بھی دوسرے کے مقابلے میں ریسیپروکلی اسی قسم کا جملہ ادا کریں. تو کیا کہتا ہے، اور یہاں سے پتہ چلے گا کہ ابھی رمق باقی ہے، کہ اگر آپ کی والدہ گرامی فاطمۃ الزہرا نہ ہوتی تو میں بھی ان کی شان میں یہی لفظ کہتا، مگر کیا کروں کہ میں نہیں کہہ سکتا. تو ابھی جناب فاطمہ کا احترام، ابھی حب اہل بیت کی رمق باقی ہے. اور چنانچہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو اب حر آ کے اب خود نماز جماعت پڑھانے کے بجائے مولا امام حسین کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں. کوفے کا مزاج پہچانیے، طاغوت کی نوکری بھی ہو رہی ہے، یزید کی نوکری بھی ہو رہی ہے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں حسین ابن علی کے پیچھے. یہ تو ساری نمازیں منہ پہ مار دے جانے کے قابل ہیں جو بغیر ولایت حسین کے ہوں. وہ نماز کی حقیقت ہوا، تو اشقیہ بھی پڑھ رہے تھے، عمر ابن سعد بھی پڑھ رہا تھا ایسی نمازیں، یزید بھی پڑھ رہا تھا ایسی نمازیں، کربلا کے میدان میں تو عمر ابن سعد نماز پڑھا رہا تھا. اب بعض لوگوں نے تو یہ بھی کہا، جلد قتل کرو حسین کو، ہماری تو نماز عصر قضا ہو جا رہی ہے. یہ تاریخ میں جملہ ہے، آپ انکار نہیں کر سکتے. کہا ہے اشقیا میں سے بعض لوگوں نے.
تو نماز تو اشقیا بھی پڑھ رہے تھے تو جہنمی ہے. ولد الزنا ہے, ولد الحرام ہے, وہ بھی پڑھ رہے ہیں بغیر ولایت حسین کے, سب منہ پہ مار دی جائیں گی یہ نمازیں. تو نماز پڑھ رہے ہیں حسین ابن علی کے پیچھے, یہ ہے مزاج کوفہ. فرزدق نے یہی کہا تھا نا جب عراق سے واپس آ رہے ہیں, مولا عراق کی طرف رواں دوا ہے, اور پوچھا تو کیا کہتے ہیں فرزدق, سیوفہم قلوبہم معک و سیوفہم مع بنی امیہ, کہ ان لوگوں کے کوفے والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں مگر تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں. یعنی جب تلوار اٹھانے کا وقت آئے تو وہ آپ کے حق میں تلوار اٹھا کے آپ کا دفاع نہیں کریں گے, وہ ساتھ بنو امیہ ہی کر دیں گے. یہ ہے مزاج کوفہ. اب نا معذرت کے ساتھ یہ مزاج بعض اپنے لوگوں میں آج بھی پیدا ہو گیا ہے کہ تاہوتوں کی چاپلوسیاں ہو رہی ہیں, حمایتیں ہو رہی ہیں ان کی پالیسیوں کی. بھئی یہ تو غیروں میں ہوتا تھا, یہ تو غیروں کا دین سقیفہ اور درباری دین ہے, ہمارا دین تو الہی دین ہے جو ولایت اہل بیت کے ساتھ وابستہ ہے. ان کا دین درباری تھا, ہمارا دین تو درباری نہیں تھا. آج ہمارے یہاں بھی باز پیدا ہو گئے ہیں جو درباروں کی چاپلوسیاں کر رہے ہیں اور حسین کا پھر بھی نام لے رہے ہیں. Can we reinvent the wheel? تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز تو پڑھی مولا کے پیچھے, اس کے بعد جب کربلا کا ہنگام آتا ہے اور اب شب عاشور آئی, شب عاشور سخت ترین رات ہے ان تاریخ انسانیت کی, کیونکہ حسین ابن علی کے چھوٹے چھوٹے بچے الاتش الاتش ہائے پیاس, ہائے پیاس کی آوازیں بلند کر رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے, بے گناہ بچے اور بے گناہ حسین کے قیام والے, سب کے سب پیاسے ہیں. اب حر سے ساری رات سویا نہیں جا رہا, محبت اہل بیت باقی ہے نا, ابھی تڑپ ہے دل میں اور وہ تڑپ حر کو جگائے ہوئے ہے, لہذا اپنے خیمے میں ٹہل رہے ہیں. غلام نے کیفیت دیکھی, غلام نے آ کے کاسہ آب پیش کیا, ہاتھ مار کے پانی کو گرا دیا, پانی نہیں پیا. غلام گھبرا گیا, جا کے ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو بتایا, حر کے بیٹے کو بتایا کہ حر غضب میں ہے, میں نے پانی پیش کیا مگر پانی نہیں پیا. پانی نہیں پیتے ہیں, سنانچہ حر کا فرزند آتے ہیں. آنے کے بعد باپ سے پوچھا کہ یہ کیا کیفیت ہے. ایک مرتبہ جناب حر نے کیا کیا, جناب حر نے بیٹے کا ہاتھ تھاما اور خیام حسینی کے قریب لے گئے, خیام حسینی کے قریب لے گئے جہاں ہائے پیاس کی آوازیں بلند ہو رہی تھی. کہ یہ آوازیں سن رہا ہوں, یہ حسین ابن علی کے بچوں کے پیاس کا, حسین ابن کے پیاس کا ذمہ دار میں ہوں. ظاہر ہے کہ حوری تو لے کے آئے ہیں نا میدان کربلا کی طرف, حوری نے تو مجبور کیا اس طرف آنے کو, تو ان کی پیاس کا ذمہ دار میں ہوں. چنانچہ باپ نے اپنے فیصلے کا اعلان کر دیا کہ کل حسین کے کاروان میں شامل ہونا ہے. خدایا ہم سب کو بھی توفیق دے کہ مولا امام حسین کے کاروان میں اسی شان سے داخل ہو سکے جس طرح سے ہر شامل ہوئے تھے. چنانچہ جب یہ اعلان ہوا تو اب غلام نے بھی اب بیٹے نے بھی تقاضا کیا کہ میں بھی آپ کے ہمراہ چلوں گا. اب ہور کیا کہتے ہیں, میرے ہاتھوں کو پسے گردن سے باندھ دینا. کتنے شرمندہ ہے نا ہور امام حسین کے سامنے, اہل بیت کے سامنے, جناب زہرا کے سامنے شرمندہ ہے, تو رسول اللہ کے سامنے شرمندہ ہے کہ کیا جواب دیں گے ان ہستیوں کو, فرزند رسول کو بھوکا اور پیاسا کرنے والے. چنانچہ اس کے اندر شریک, چنانچہ ہاتھوں کو پسے گردن سے باندھ دیا گیا. اب ہور چل رہے ہیں, بیٹے کے ہمراہ آ رہے ہیں, ادھر استقبال کے لیے اصحاب آگے بڑھے. کیا شان ہے, کیا مہمان نوازی ہے, کیا کرامت اور سخاوت ہے حسین ابن علی کی. اتنا بڑا جرم کرنے والے کی نسبت جب ہور پہنچتے ہیں تو روایت میں یہ فقرہ ہے کہ ہور نے آ کے اپنے آپ کو مولا کے قدموں میں گرا دیا, مولا کے قدموں کے, مولا کے سامنے کھڑے نہیں رہے, اپنے آپ کو مولا کے قدموں میں گرا دیا. اور یہ سر اس وقت تک نہیں اٹھے گا, گویا یہ سر اس وقت تک نہیں اٹھے گا جب تک مولا بخش نہیں دیں گے ہور کی خطا کو. اب حسین ابن علی کا کرم و سخاوت ملاحظہ فرمائیے, کیا جملہ کہا, کیا کہتے ہیں, انزل, وہ لفظ ہے کہ جو عرب لوگ مہمانوں سے کہتے ہیں, یعنی ہم گویا ہمارے مہمان بن جاؤ. مولا نے مہمان بنایا, مہمان کے طور پہ قبول کیا حور کو. کیا شان ہے حسین ابن علی کی. اور روایت میں کہیں یہ فقرہ نہیں ملتا کہ میرے مولا نے حور کی خطا کا تذکرہ بھی کیا ہو. کتنی سخاوت ہے, ذکر تک نہیں کیا حور کی خطا کو. چنانچہ جب حور نے سر اٹھایا, اور اب وہ وقت بھی آتا ہے کہ حور اجازت چاہنے, اجازت مانگنے کے لیے حسین کے پاس آئے, اس نے جہاد لینے کے لیے. اب حسین کیسے اجازت دے؟ ارے یہ تو مہمان ہے نا حسین کے, ان کی تو خدمت بھی نہیں ہو سکی. اب خدمت کیسے کرے حسین, جس حسین کے پاس پانی ہو نہ ہو, کھانے کے لیے کچھ پیش کرنے کو نہ ہو. اب کیسے حسین اجازت نہیں دیتے مہمان کو. کتنی سخاوت ہے میرے مولا کی. یہاں تک کہ جب اصرار کیا تو بیٹے کو اس نے جہاد ملتا ہے. اور کے بیٹے نے جا کے جہاد کیا, جہاد کے بعد جب گرتے ہیں زمین کربلا پہ, اب حسین ابن علی کو جب پتا چلا کہ باپ بیٹے کے پاس جانے والا ہے, ایک مرتبہ حور کو رکوا دیا. خود حسین ابن علی حور کے بیٹے کے سرحانے پہنچتے ہیں. ارے میرا جی چاہتا ہے کہ دس بستہ مولا سے عرض کروں, ارے مولا تھوڑی دیر بعد علی اکبر شبیہ پیغمبر, شبیہ پیغمبر کا جنازہ بھی, ان کا جسد اطہر بھی اسی زمین پہ آئے گا. کیا سخاوت و کرم ہے حسین کی. کون لا سکتا ہے حسین کی مثال. یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا کہ حور نے اجازت چاہی, جہاد کیا. روایت میں یہ فقرہ ہے کہ جب حور زخموں سے چور ہو کے زمین پہ گرتے ہیں تو حور کا چہرہ خیمہ حسینی کی طرف تھا, اور شاید دل میں یہ خیال ہو کہ نہ جانے حسین نے مجھے بخشا ہے کہ نہیں بخشا, میرے یعنی جرم تھے میرا بہت بڑا جرم تھا. اچانک دیکھتے ہیں کہ کسی نے آ کے کسی نے میرے سر کو اٹھا لیا. اب جو آنکھیں کھولی دیکھتے ہیں حسین بنفس نفیس پہنچتے ہیں, حر کے سر کو اٹھا کے زانو پہ رکھا. عجیب جملہ عطا کیا ہے میرے مولا نے, انت حر کما سمت کا امکا, تم آزاد ہو, حر ہو جیسا تمہاری ماں نے تمہارا نام رکھا. انت حر فی الدنیا والآخرہ, تم دنیا و آخرت میں آزاد ہو. یقیناً حر آزاد ہے, حقیقی آزادی تو ولایت ہی کے زیر سایہ آتی ہے. چنانچہ اب حر کی پیشانی پہ زخم ہے, خون جاری ہے, کرم و سخاوت حسین سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ مہمان کی پیشانی سے خون جاری ہو, اس کا کوئی حل نہ نکالا جائے. مادر گرامی فاطمۃ الزہرا کا رومال لیا اور حر کو بخش دیا, حر کی پیشانی پہ باندھ دیا. ارے جی چاہتا ہے مولا سے دس بستہ عرض کروں, ارے مولا تھوڑی ہی دیر بعد آپ ننے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں لے کے میدان کی طرف جائیں گے, اور ننی سی گردن پہ تیرے سے شوبہ لگے گا. ارے حرک, ارے اس رومال کو ارے علی اصغر کی گردن پہ کیا باندھیے گا.
الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون انا لله وانا اليه راجعون. الهي بحق الزهراء وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. پارلاها پرچم اسلام کو سر بلند فرما, پرچم کفر و شرک و نفاق کو سر نگون فرما, انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. تمام علماء ربانیین, تمام مراجع کرام, بالخصوص رہبر انقلاب کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رکھ. تمام مجاہدین اسلام کی توفیق میں اضافہ فرما. تمام مومنین کی جان و مال و آبرو کی حفاظت فرما. تمام مومنین کی مشروع حاجات کو پورا فرما. تمام مومنین کو وظائف شرعیہ پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما. ہمیں اس وقت تک اس دنیا سے نہ اٹھا جب تک امام زمانہ ہم سے راضی نہ ہو جائیں. ان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے انصار و اشیاء میں قرار دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاہ محمد و آلہ المیمین. یا حسین.